امریکی ریاست ٹیکساس میں پیغمبر اسلام کے کارٹونوں کی نمائش پر حملے کرنے والوں میں ایک پاکستانی نژاد امریکی بھی شامل تھا. دولت اسلامیہ کا پاکستان پر کتنا اثر ہے؟ تجزیہ کار.
خیبر پختونخوا، کوئٹہ، بلوچستان کے جو باؤنڈرنگ ایریاز ہیں، جو پختون آبادی والا علاقے ہیں، وہاں پر یہ موجود ہے، اور کراچی بھی اب یہ فوکس کر رہے ہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. امریکہ نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے چار رہنماؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر مجموعی طور پر $2 کروڑ کی انعامی رقم کا اعلان کیا ہے. امریکی حکام کے مطابق ان میں عبد الرحمن مصطفیٰ، ابو محمد العدنانی، ترخان اور طارق بن طاہر شامل ہیں. منگل کو دولت اسلامیہ نے کہا تھا کہ ٹیکسس میں پیغمبر اسلام سے متعلق خاکہ نویسی کے مقابلے کے باہر فائرنگ کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا. پاکستان کے قبائلی علاقے کورم ایجنسی میں فٹ بال میچ کے دوران دھماکے کی اطلاعات ہیں، جس میں ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. حکومت پاکستان نے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، جس میں عدالت نے انہیں انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت ملنے والی سزا کو کالعدم قرار دے دیا تھا. شہزاد ملک.
وفاقی حکومت کی طرف سے دائر کی گئی اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں دہشت گردی کی دفعات کو ختم کر دیا ہے، جس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. 2 ماہ قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجرم ممتاز قادری کی درخواست پر انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے انہیں 2 بار سزائے موت دینے کے فیصلے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت موت کی سزا کو کالعدم قرار دیا تھا، جبکہ قتل کی دفعات کے تحت سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا.
گوادر سے کاشغر تک مجوزہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کے روٹ میں مبینہ تبدیلی کے خلاف آج کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی. بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے ایک بے گھر شخص کو ٹکر مار کے ہلاک کرنے کے مقدمے میں 5 برس قید سنائے جانے کے چند گھنٹوں بعد ایک دوسری عدالت نے انہیں عبوری ضمانت پر رہا کر دیا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
سلمان خان پر غیر ارادتاً قتل کا الزام تھا. 2002 میں انہوں نے ممبئی کے ایک فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگوں پر گاڑی چڑھا دی تھی، جس کے نتیجے میں ایک شخص نور اللہ خان ہلاک ہو گیا تھا. سلمان خان کا دعویٰ تھا کہ حادثے کے وقت گاڑی ان کا ڈرائیور چلا رہا تھا، لیکن کئی عینی شاہدوں کا کہنا تھا کہ وہ خود گاڑی چلا رہے تھے اور واقعے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. افغانستان کی ایک عدالت نے مارچ کے مہینے میں کابل میں ایک نوجوان خاتون کے قتل میں حصہ لینے کے جرم میں 4 افراد کو موت کی سزا سنائی ہے. ظفر سید.
مقتولہ فرخندہ کو ایک ہجوم نے قرآن کی بے حرمتی کرنے کا الزام لگا کے مار مار کے ہلاک کر دیا تھا. انہیں قتل کرنے کے بعد لاش چھت سے پھینک دی گئی اور ایک کار لاش کو کچلتے ہوئے گزر گئی. اس کے بعد ہجوم نے لاش کو آگ لگا دی. اسی مقدمے میں 8 دیگر افراد کو 16 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے اور 18 کو بری کر دیا گیا ہے.
جنیوا میں قائم ایک آزاد ادارے نے کہا ہے کہ دنیا میں جنگوں اور تشدد کی وجہ سے لوگوں کی ریکارڈ تعداد کو اپنے ہی ملکوں میں بے گھر ہونا پڑا ہے. ہارون رشید.
انٹرنل ڈسپلیسمنٹ مانیٹرنگ سینٹر نامی یہ ادارہ کہتا ہے کہ جنگوں اور تشدد کی وجہ سے 3.8 کروڑ لوگ اپنے ہی ملکوں میں گھر بار چھوڑ چکے ہیں، اور ان میں 1/3 لوگ صرف پچھلے سال نقل مکانی پر مجبور ہوئے. ادارہ کہتا ہے کہ دنیا میں اوسطاً ہر روز 30,000 لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. ناروے میں پناہ گزینوں کی کونسل کی سیکرٹری جنرل یان اے گلان نے اسے ایک پوری نسل کے بدترین اعداد و شمار قرار دیا ہے.
نیپال کے دارالحکومت کاٹھمنڈو میں 1,000 سے زیادہ انجینئرز پچھلے مہینے کے تباہ کن زلزلے سے تباہ ہونے والے مکانوں کا معائنہ کر رہے ہیں، ان کا جائزہ لے رہے ہیں. نیپال انجینئرز ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ اب تک جن مکانوں کا معائنہ ہوا ہے ان میں سے 40% بظاہر رہائش کے لیے محفوظ لگتے ہیں. برطانیہ میں پارلیمانی انتخابات کے لیے مہم کے آخری دن آج وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ اگر انتخابات کے نتیجے میں ایک معلق پارلیمان بھی بنی تب بھی وہ ملک کو ہی اولویت دیں گے. مسٹر کیمرون، جو کنزرویٹو پارٹی کے رہنما ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کے قیام کے لیے جو بھی ممکن ہوا کریں گے. لبرل ڈیموکریٹس کے رہنما نک کلیگ نے کہا کہ کنزرویٹو اور لیبر پارٹی دونوں ہی ایک مشکل اقلیتی حکومت میں چلے جانے کے خطرے سے دوچار ہیں. لیبر پارٹی کہتی ہے کہ وہ اب بھی اکثریت حاصل کر سکتی ہے. فرانسیسی تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ مارچ میں فرانس میں ایلپس کے پہاڑی سلسلے میں جان بوجھ کر مسافر طیارہ گرانے والے پائلٹ نے اس واقعے کی پہلے ریہرسل کی تھی۔ تفتیش کاروں کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جرمن ونگز نامی کمپنی کے مسافر طیارے کے کو پائلٹ آندریس لوبتس نے جرمنی سے بارسلونا تک پرواز کے دوران جہاز کی بلندی کو 5 بار محض 30 میٹر کی بلندی تک رکھا اور اس وقت وہ کاک پٹ میں اکیلا تھا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے قبائلی علاقے لوور کرم میں ایک مقامی فٹ بال اسٹیڈیم میں اس وقت خودکش حملہ ہوا ہے جب یہ اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اس خبر کی تفصیل کچھ دیر بعد آپ سنیں گے، مگر پہلے سیربین کا آج کا بڑا موضوع۔ امریکہ نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامی کے 4 بڑے رہنماؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر مجموعی طور پر $2 کروڑ کی انعامی رقم کا اعلان کیا ہے۔ ان 4 رہنماؤں میں سے ایک طارق الحارزی نے، جن کی خودکش بمباروں کی سربراہی کے طور پر شناخت کی جاتی ہے۔ امریکہ نے یہ اعلان امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں ایک ناکام حملے کی داعش کی جانب سے ذمہ داری قبول کرنے کے بعد کیا ہے۔ تفصیل کے لیے واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے۔
دفتر خارجہ نے ریوارڈز فار جسٹس یعنی انصاف کے لیے انعام پروگرام کے تحت آئیسس کے 4 ممبران کی یہ لسٹ جاری کی ہے۔ ان میں سے عبد الرحمان مصطفیٰ القدولی کے بارے میں معلومات مہیا کروانے کے لیے $70 لاکھ کا انعام ہے، جبکہ باقی تینوں پر $50-50 لاکھ کی رقم کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت پہلے بھی القاعدہ اور دوسرے شدت پسند گروہ کے ممبران پر انعام کا اعلان ہوتا رہا ہے۔ القاعدہ کے رہنما ایمن الزواہری پر $2.50 کروڑ کا انعام ہے، وہیں آئیسس کے ابو بکر البغدادی پر $1 کروڑ کا انعام ہے۔ غور طلب ہے کہ دفتر خارجہ کا یہ اعلان ٹیکساس ریاست میں اس حملے کے فوراً بعد آیا ہے جس کے پیچھے آئیسس نے اپنا ہاتھ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن انعام کے اس اعلان کا اس حملے سے کوئی تعلق ہو فی الحال ایسا نہیں لگتا۔ دراصل امریکی خفیہ ایجنسیاں فی الحال اس بات کی تفتیش کر رہی ہیں کہ آئیسس کا دعویٰ کتنا اعتبار قابل ہے۔ کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ پر پیغمبر محمد پر کارٹون بنانے کا مقابلہ چل رہا تھا، وہاں پہنچنے کے لیے حملہوروں نے تقریباً 1000 میل کا سفر طے کیا۔ ان کے پاس اسالٹ رائفلز تھے، لیکن دونوں ہی ایک ٹریفک پولیس والے کی سروس پسٹل کا نشانہ بن گئے۔ اور یہ ساری باتیں دکھاتی ہیں کہ ان کی کسی طرح کی پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہوئی تھی اور یہ ایک ناکامیاب حملہ تھا۔ حملہوروں میں سے ایک کا نام ایلٹن سمپسن ہے، جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ وہیں دوسرے ہیں نادر صوفی، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی نژاد ہیں۔ فینکس ایریزونا میں وہ جس مسجد میں جاتے تھے اس کے امام اسامہ شامی نے بی بی سی کو بتایا کہ نادر صوفی پاکستان سے تھے، یہ تو انہیں بات معلوم تھی، لیکن پاکستان کے کس علاقے سے آتے ہیں یہ وہ نہیں بتا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ 2010 میں جب سے انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا تب سے مسجد میں وہ کم ہی آتے تھے۔ امام کا کہنا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ آئیسس اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے، ابھی تو ہم اس حملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں شخص کا آئیسس سے تعلقات ہو سکتا ہے، یہ ہماری سمجھ سے پرے ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق نادر صوفی امریکہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کے ماں باپ کا طلاق ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ پاکستان چلے گئے اور 90 کی دہائی میں وہاں کئی برسوں تک تعلیم بھی حاصل کی۔ بعد میں وہ اپنی امی کے پاس امریکہ آ گئے تھے۔ ان کے نانا نے این بی سی نیوز کو بتایا ہے کہ نادر صوفی کا رجحان شدت پسندی کی طرف ہو گیا تھا۔ امریکی زمین پر جہادی حملے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ مہینوں میں آئیسس کے ساتھ عراق اور شام جا کر جنگ کرنے کی منصوبہ بندی کے الزام میں کئی نوجوان گرفتار بھی کیے گئے ہیں، لیکن اس وقت امریکہ میں بحث اس بات کی چل رہی ہے کہ کیا واقعی آئیسس کا خطرہ ان کے گھر کے اندر آ پہنچا ہے۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، واشنگٹن۔
اور برجیش اپادھیائے کی رپورٹ میں آپ نے سنا کہ پاکستانی نژاد امریکی شہری ناظر صوفی کا بھی ذکر ہے جو امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس کے نواح میں پیغمبر اسلام کے خاکوں سے متعلق ہونے والی کانفرنس کے باہر ہلاک ہونے والے لوگوں میں شامل تھے. انہی دو افراد کی غائبانہ نماز جنازہ جو کہ ڈیلس میں ہلاک ہوئے ہیں, پشاور میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. پشاور میں کیا ہوا, تفصیل سنیے عزیز اللہ خان کی اس رپورٹ میں.
یہ غائبانہ نماز جنازہ پشاور میں وزیر باغ میں ادا کی گئی جس میں درجنوں افراد نے شرکت کی. منگل کی شام علامہ پیر محمد چشتی نے نماز جنازہ پڑھائی جبکہ مدرسے کے طالب علم اور کچھ مقامی افراد نے اس میں شرکت کی. غائبانہ نماز جنازہ کے بعد نعرہ بازی بھی کی گئی. نماز جنازہ کے لیے پروفیسر قاضی اورنگزیب الہادی پنجاب سے یہاں آئے تھے جو صحافیوں کو اس بارے میں تفصیل فراہم کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ امریکی ریاست ٹیکساس میں گستاخانہ خاکوں کی نمائش کے موقع پر جن دو افراد کو ہلاک کیا گیا وہ انہیں اپناتے ہیں.
اس وقت بھی کانسپریسی تھیوریز آن بورڈ ہیں, تو ہم اس جنازے کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے چونکہ وہ ہمارے محسن ہیں, یہ دو بندے جنہوں نے گستاخوں کو جا کر وہاں اپنے تئیں اس گستاخانہ ایونٹ کو ذہن میں رکھیں کہ ٹیکساس میں یہ گستاخانہ ایونٹ اس طرح سے ہو رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے گستاخانہ خاکوں کی نمائش تھی اور مقابلہ تھا اور $10,000 اس کا انعام رکھا گیا تھا. پامیلا گیلر اس کی آرگنائزر تھی, اس کی ناظمہ تھی. تو اس سلسلے میں مسلم کمیونٹی نے بہت کوشش کی, تو چونکہ انہوں نے ہائیڈ کیا ہوا تھا, کیموفلاج کیا ہوا تھا, یہ دو لوگ پہنچے اس کو روکنے کے لیے اور ان کو پولیس نے مرڈر کر دیا.
انہوں نے کہا کہ ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے مذہب اور پیغمبر اسلام کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. علامہ پیر محمد چشتی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں اور اس سلسلے میں وہ پاکستان فوج کے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں. یاد رہے دولت اسلامیہ نے امریکی ریاست ٹیکساس میں حملے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی تھی. یاد رہے چند ماہ پہلے فرانس میں چارلی ایبڈو پر حملے کے الزام میں ہلاک ہونے والے افراد کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پشاور کے شاہی باغ میں اسی تنظیم نے ادا کی تھی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
دولت اسلامیہ یعنی داعش نے امریکہ میں اس حملے کی ذمہ داری تو قبول کی ہے اور اس حملے میں ایک پاکستانی کا بھی آپ نے ذکر سنا اور پاکستان میں نماز جنازہ بھی ہوئی. تو میں نے پاکستان میں شدت پسندوں پر تحقیقی کام کرنے والے عقیل یوسف زئی صحافی سے بات کر پوچھا کہ پاکستان میں دولت اسلامیہ کا کتنا اثر ہے کہ وہ وہاں سے امریکہ پر حملے کی کوئی منصوبہ بندی کر سکتا ہے. عقیل یوسف زئی,
بنیادی بات تو یہ ہے کہ داعش, القاعدہ اور اس قسم کی دوسری تنظیمیں آیا اس وقت پاکستان میں اتنی مضبوط ہے یا ان کی اتنی قوت ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا کر کم کارروائی کرے. میرے خیال میں آپریشن جو وزیرستان میں جاری ہے اور اس کے بعد پاکستان کی مختلف علاقوں میں مختلف کارروائی ہوئی ہے اور کوآرڈینیٹنگ سسٹم بنا ہے افغانستان, پاکستان اور امریکہ کے درمیان, تو اس کے نتیجے میں یہ صلاحیت اس کی شاید کہ یہاں پر ہو کہ یہاں پر یہ حملے کرے, جس طرح انہوں نے پشاور کو ٹارگیٹ کیا, جہاد آباد کو کیا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر بہتر پلاننگ کی جائے کہ امریکہ میں جا کر کارروائی کو ممکن بنایا جائے.
نہیں, لیکن دولت اسلامیہ کا جو بھی ترجمان ہے اس نے تو کہا ہے کہ یہ حملہ انہوں نے کرایا ہے, لیکن ظاہر ہے ابھی تک یہ چینل واضح نہیں. یا تو صومالی کمیونٹی کا نام آ رہا ہے, یا ایک پاکستانی نژاد کا نام آ رہا ہے, یا کوئی امریکہ کے ہوم گرون قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی تک بظاہر کنیکشن نہیں ہے. داعش خود ایک حملہ نہیں کرا سکتی, لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کی نظریاتی ریچ اور اثر اتنا بڑھ رہا ہے کہ لوگ خود بخود پیدا ہو رہے اور حملے کر رہے ہیں؟
دیکھیں, ایک کریزما بھی ہے اور ایک اس کا ایک مضبوط بیک گراؤنڈ بھی موجود ہے اور ایک ہسٹری بھی رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کے لوگوں کو بسایا گیا, ان کے ذریعے کارروائیاں کی گئی, اور اب جا کر 2007-08 کے بعد پاکستان خود اس قسم کی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے. کیونکہ یہاں پر مضبوط اور لمبے پس منظر کا ایک ایشو ہے, تو میرے خیال میں داعش کی ہے پاکستان میں گنجائش بھی موجود ہے. یہ کہنا چودھری نثار یا اس قسم کے اور لوگوں کے مطابق کہ داعش پاکستان میں موجود نہیں, میرے خیال میں یہ غلط ہوگا, یہ ایک غلط فہمی ہوگی. یہاں پر ان کے لیے نہ صرف یہ کہ پوری گنجائش موجود ہے بلکہ یہاں پر ان کی قیادت نے اسٹینڈ بھی کیا ہے. جس طریقے سے پشاور کو نشانہ بنایا گیا, اس کے بعد جلال آباد کو, جس طرح میں نے آپ کو ذکر بھی کیا, تو میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ یہاں پر ان کی نظریاتی بنیادیں مضبوط ہیں بلکہ ان کی ریکروٹنگ بھی ہو رہی ہے. جو کمانڈرز طالبان سے جو ناراض ہو گئے تھے دور جانے کے طالبان سے, ان کو اب بھی خیر مقدمہ اور پاکستان میں حاصل ہے اور وہ ڈیورن لائن کی اس جانب بھی ان کے لیے کافی گنجائش موجود ہے. تو میرے خیال میں اب وہ میچ کا حصہ بنے ہیں اور ان لوگوں میں بہت سے بڑے منصوبہ ساز بھی ہیں جنہوں نے گلوبل جو ٹیررزم ہے اس میں حصہ بھی لیا ہے, ان سے پلاننگ بھی کی ہے. تو اس انسان کے خدشے کو کم از کم رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس قسم کی ایک پلاننگ کی گئی ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ اب چونکہ یہ یہاں پر خود بھی مشکل میں ہے دونوں جانب افغانستان اور پاکستان کے اندر, تو یہ وقت بتایا گیا کہ اس قسم کی لنکس بنتی ہے یا نہیں بنتی.
لیکن اب تک کی جو معلومات ہے آپ کے پاس, اس لحاظ سے داعش کے کن پاکستان کے علاقوں میں شہروں میں اثرات ہیں اور کن معاشرے کے سیکشنز میں یعنی ان حصوں میں ہیں؟
اس وقت ان لوگوں نے جن علاقوں کو فوکس کیا ہے اس میں ظاہر ہے فاٹا تو ہے ہی, خیبر پختونخوا میں ان کے لیے کافی گنجائش موجود ہے اور یہاں پر ان کی موجودگی کی اطلاعات بھی ہے. جہاں پر انسرجنسی ہوتی ہے یا جہاں پر حکومتی ریٹ کمزور ہوتی ہے وہاں پر ان لوگوں کے لیے گنجائش بھی ہوتی ہے. آلریڈی ان کی قیادی بھی ہے, ان کے ساتھی بھی ہے, ان کے ہمدرد بھی پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا, فاٹا, بلوچستان کے جو باؤنڈرنگ ایریاز ہیں, جو پشتون آبادی والا علاقے ہیں, وہاں پر یہ موجود ہے. اور کراچی بھی اب یہ فوکس کر رہے ہیں, اس لیے کہ ایک فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس فائنینشیل سپورٹ کو وہ کراچی سے اور چند اور شہروں سے وہ لے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں غلط بیانی نہیں ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں اب یہ لوگ ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور ان کی موجودگی انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر یا ان کی کارروائیوں کی بنیاد پر وہ ثابت بھی ہوتی آئی ہے.
یہ تھے پاکستان کے صحافی, محقق اور تجزیہ کار عقیل یوسفزئی, جو امریکہ میں دہشت گردی کے حملے کے حوالے سے جو پاکستانی کا ذکر آیا اور دولت اسلامیہ نے جو ذمہ داری قبول کی اس حوالے سے پاکستان میں اس کے اثرات پر بات کر رہے تھے. لیکن امریکہ چلتے ہیں, امریکہ میں دہشت گردی کے واقعے پیش آنے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا گیا تھا ٹیکسس میں جو ہوا تھا, مگر امریکہ میں یہ خوف بڑھ رہا ہے کہ داعش اب امریکہ میں اپنے پیر جما رہی ہے. میں نے امریکی محکمہ دفاع کے لیے تحقیقات کرنے والے اور مشاورت کا سر انجام دینے والے پروفیسر ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی اور پوچھا کہ کیا یہ واقعی منظم طور پہ ہو رہا ہے یا لوگ خود بخود اس طرف رجحان ان کا بڑھ رہا ہے شدت پسندی کی طرف امریکہ میں.
یہ پین اسلامک فیلنگز ہیں جو لوگ اس تعلق سے انٹرنیٹ سے جا کے خود کو اپنے آپ کو ریڈیکلائز کرتے ہیں. سیلف ریڈیکلائزیشن جو ہوتا ہے, یہ پاکستانی بھی ہیں, اس میں سومالین بھی ہیں, کوریا امریکن بھی ہیں, مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کی مسلم کمیونٹی کے پاس ذرا سی بھی ہمدردی ہے داعش اور آئی ایس کے تعلق سے.
ایف بی اے نے جو اقدامات کیے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ امریکہ میں تو بڑے سخت قوانین بھی, پیٹریٹ جیسے قوانین بھی بنے ہیں جو شہری آزادیوں کے خلاف بھی سمجھے جاتے ہیں, تو اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے انٹرنیٹ کے حوالے سے ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے یا ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ بن رہے ہیں؟ مسلم کمیونٹی تو مکمل طور پہ نہیں ہے دولت اسلامیہ کی حامی یا ایسے انتہا پسندوں کی, لیکن چھوٹے چھوٹے گروپ سے کس طرح اور کیوں کر ابھر پا رہے ہیں؟
دیکھیے, اس میں انٹرنیٹ کا رول بہت زبردست ہے, صحیح معنوں میں ہم لوگ اس کو نہیں سمجھتے. سوشل میڈیا کا رول ہے. اب جو سوشل میڈیا کو جو آئی ایس بہت ہی کننگلی, بہت ہی ڈیفٹلی جو اس کو استعمال کر رہی ہے, سر پھر لوگ ہوں گے جو سیلف ریڈیکلائزیشن میں خود لگے ہوئے اپنے آپ اس چیز کی اس بات کو حرکت کریں گے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو ملوث شخص تھا وہ پاکستانی تھا, یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. پرابلم جو ہے انٹرنیٹ کا استعمال ہے, پرابلم جو ہے صرف ریڈیکلائزیشن ہے. اور ریڈیکلائزیشن ایسی موو ہے کہ اس کا کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہے, نہ سعودی کو معلوم ہے کہ اس کے خلاف کیا اقدامات کیے جائیں, نہ پاکستانی کو معلوم ہے اس کے خلاف کیا اقدامات کیے لیے جائیں, نہ انڈینز کو معلوم ہے. اگر کوئی شخص نے یہ طے کر لیا کہ وہ داعش کی نفرت انگیز کی باتوں کو اسلام کا نام دے کر جو اس کو استعمال کرے گا, تو اس کے لیے چاہے کتنی ہی سیکیورٹی کمیونٹی الرٹ ہو, اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے.
لیکن ڈاکٹر احسان احراری, اگر ہم دیکھیں تو یہ انتہا پسندانہ قسم کا جو اسلام ہے, اس کا فروغ تو ایک زمانے میں خود امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے لیے کیا تھا اور اس کے نتیجے میں بہت سارے انتہا پسند گروہ بھی پیدا ہوئے تھے, اور وہی سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے, لیکن دوسرے نام آ گئے یا دوسری تنظیمیں آ گئی ہوئی ہیں. تو جو انتہا پسند سوچ جن جگہوں سے یا جن مسلک سے آ رہی ہے, اس بارے میں کچھ نہیں کر رہی امریکہ کی حکومت؟ آخر ان کے مسلک کے لوگ بھی تو امریکہ میں بہت تیزی سے مدرسے مسجدیں بنا رہے ہیں.
جی ہاں, کرے گی کیا, اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی, یہاں ریلیجیس فریڈم بہت زبردست ہے.
لیکن انتہا پسندانہ قسم کی جو ریلیجیس فریڈم ہے, وہ بھی آپ کے خیال میں قانونی طور پہ جائز ہے وہاں پہ؟
نہیں نہیں, جائز بالکل نہیں ہے, مگر جب تک ایک کرائم کوئی کمٹ نہ کرے گا اس کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. کوئی سوچے گا کرائم کے تعلق سے, کوئی ایویڈینس ہوگا اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. مصیبت یہ ہے کہ صرف ریڈیکلائزیشن جو چل رہا ہے اپنے طور پہ, جو چپ چاپ چل رہا ہے, اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, امریکہ کا رول جو تھا ایک زمانے میں وہ بالکل صحیح تھا, انہوں نے اس کو استعمال کیا اس وقت, اور آج کل چکن ہیو کم بیک ٹو روسٹ. ٹیکنالوجی تیار کرے کہ جو امریکہ نے جو افغانستان میں جو جہاد کو استعمال کیا تھا سوویت یونین کی شکست کے لیے, उस मूवमेंट में और दाइश की आज की हरकतों में कुछ कुछ कनेक्शन है। मगर देखिए दाइश का एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि दाइश जो बनी वो इराक की इन्वेजन की वजह से बनी, सद्दाम हुसैन के जमाने में ना अलकायदा थी इराक में और दाइश का तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था, मगर जब अमेरिकन फोर्सेज निकलने लगी, जब शिया सुन्नी के झगड़े होने लगे, खतर गारतगरी होने लगी, तो जरकादी की मूवमेंट ने उसका एक्सप्लॉइट किया और बहुत ही सख्ती से।
लेकिन ये शाम में भी तो इस्तेमाल किया ना इन्होंने बशार अल असद की हुकूमत को उलटने के लिए, फिर लीबिया में कर्नल कजाफी के खिलाफ इस्तेमाल किया, यानी शिदत पसंद
तो अमरीका भी शामिल है उसमें, तो सऊदी भी शामिल है उसमें, तो टर्की भी शामिल है इसमें। देखिए कोयले की दलाली में सबका हाथ काला है, सीरिया में जो मार रहे हैं ये लोग जो बमबारी कर रहे हैं, बशार असद की तक हुकूमत नहीं कर रहे हैं बल्कि आईएस से कर रहे हैं, टर्की इसमें इस तरह से इन्वॉल्व है कि टर्की की बॉर्डर से निकल भाग भाग के लोग शाम में दाखिल हो रहे हैं।
हाँ, तो जब इस तरह की मदद मिलती रही है बराह रास्त या बिलवास्ता, उसका असर तो अमरीका में ब्लो बैक के तौर पर आएगा।
जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ब्लो बैक तो है, मगर इसके ताल्लुक से एफबीआई बहुत ही अलर्ट रहेगी। अगर एफबीआई नाकाम रही सालों से खुदा नखास्ता, तो हर किसी के लिए बहुत बड़ी परेशान कुछ बात है।
अमरीका में भी तशवीश बढ़ रही है कि शिद्दत पसंद गिरोह दाइश के असरात अमरीकी सरजमीन पर भी बढ़ रहे हैं, और एक हमला जो टेक्सस में हुआ था कुछ चंद रोज कबल, उसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बाकी हमला कराया या सिर्फ एक बयान दागा है। ये थे अमरीका के दिफाई उमूर के माहिर और अमरीकी महकमे दिफा के लिए मुशावरत का काम सर अंजाम देने वाले डॉक्टर एहसान एहरारी। अमरीका के हालात तो अपनी जगह, मगर इस वक्त दुनिया भर में खासकर यूरोप में भी शिदत पसंदों के पुरतशद्दत हमलों की वजह से दाइश का खौफ बढ़ रहा है। मैंने स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग के नायब सदर और मुहक्किक कामरान बुखारी से बात की और पूछा कि क्या ये जो कुछ हो रहा है ये खौफ है या हकीकत।
दाइश का खतरा फैल तो रहा है, लेकिन बात यह है कि कहां किस जगह पे फैल रहा है इसकी डिटेल में जाने की जरूरत है। जहां तक तो अमरीका का ताल्लुक है, पहली बात तो यह है कि दाइश की पूरी जो सलाहियतें हैं, कुव्वतें हैं, वो इस वक्त सीरिया और इराक पे फोकस्ड हैं, क्योंकि वहां पर वो खत्ते में है, उनका जो एरिया जो उनके कंट्रोल में है, उनके ऊपर मुख्तलिफ जानब से कम अज कम आधे दर्जन जो है ना बैटल्स वो लड़ रहे हैं इराक और सीरिया, ईच में दोनों मुल्कों में छह छह जंगे लड़ रहे हैं वो। उनके पास इतना बैंडविड्थ तो है नहीं है कि वो बैठ के तो फलां जगह के ऊपर जो है हमला करवा दें फलां कर दें, ये कुछ हुआ है ये। लेकिन उनके ताल्लुकात लोगों के साथ हैं जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, अमेरिका के अंदर भी जो है ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो हम यूरोप के अंदर भी हैं, हमने भी चार्ली हेब्दो का जो ना वाकया देखा, उससे पहले जो है और हमले भी हुए, तो इस तरह के लोग हैं जो कि खुद से दाइश के साथ इल्हाक रखते हैं और दाइश को शायद उनके साथ एक छोटे मोटे लेवल के ऊपर एक ताल्लुक जरूर रखता होगा। लेकिन ऐसा कहना कि जी दाइश के पास जो है बाकायदा किसी सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत उन्होंने बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज के तहत वो अमरीका को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, मैं इससे इत्तफाक नहीं कर रहा।
दाइश के पास तंजीम नहीं है कि दुनिया भर में जहां चाहे हमला करा दें, लेकिन कुछ डिसग्रंटेड एलिमेंट्स हैं जो उनके साथ हमदर्दी रखते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में, पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, दूसरे अरब ममालिक में भी, मगरब में भी रहने वाले हैं। इन सब में जो कॉमन चीज है वो है इंतहा पसंदाना मजहबी नजरियात, जिनके फैलाने में खुद मगरबी ममालिक एक जमाने में शामिल रहे और अब चंद अरब ममालिक में, मसलन सऊदी अरब का भी नाम आता है, तो क्या उनके जरिए इनकी ताकत में इजाफा हो रहा है दाइश की।
देखना ये पड़ेगा कि जी ये लोग कौन हैं। अगर तो आप ये जो गार्लैंड टेक्सस में जो हमला हुआ था, जिसमें अगर देखा जाए तो वो दो अफराद जो बिल्कुल जिनके पास जो टेररिज्म ट्रेडक्राफ्ट स्किल सेट जो है बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो आए उन्होंने हमला करने की कोशिश की, उससे पहले ही उनको खत्म कर दिया गया। तो इससे तो पता चलता है भाई कि ये जो ग्रुप था दो अफराद का, इनके पास किसी किस्म की कोई सलाहियत नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो जील पे या जोश पे चल रहे थे। तो अगेन इसको हमें देखना है, इसको एनालाइज करना है, हर एरिया को मुख्तलिफ हैसियत से देखना पड़ेगा, उसके मेरिट पे देखना पड़ेगा कि किस किस्म की सलाहियत है। अब जो चार्ली हेब्दो जो वाकया है उसमें हम ज्यादा सोफिस्टिकेशन देखते हैं, जो हमलावर थे वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे उन बनिस्बत उनके के जो ये जो टेक्सस में वाकया हुआ है, तो तरह तरह के अफराद पाए जाते हैं।
तो यानी इतना बड़ा खतरा नहीं है, तो फिर ये मगरबी हुकूमतें या इनकी सिक्योरिटी एजेंसी इसको क्यों इतना बड़ा बना के दिखाने की कोशिश कर रही है।
किसी भी हुकूमती एजेंसी खासतौर पर एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारा ये नहीं चाहता कि उससे वो गुनाह सरजद हो जाए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉपिंग द बॉल, वो ये नहीं चाहता कि बाद में ब्लेम आए कि भाई हमने इसको वक्त से पहले देखा नहीं। खासतौर पर पोस्ट 9/11 क्लाइमेट के अंदर तो जो है ये बहुत ज्यादा एक तशवीश की बात है। तो अभी देखें, हाल ही में जो है एक CIA के एक साबिक ऑफिशियल की रिपोर्ट आई है वॉशिंगटन पोस्ट में, उनकी किताब आ रही है कि भाई CIA ने जो है बिन लादन के मरने के बाद अलकायदा को अंडर एस्टिमेट किया है। तो ये जो चीज जहन में होती है, उस वजह से फिर जो है जो इकदाम किए जाते हैं, कहते हैं कि आप जो है इट्स बेटर टू बी यू नो फर्स्ट यू गेट एक्साइटेड और फिर बाद में आप काम डाउन करें। तो ये प्रिंसिपल है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, इसके तहत जो है ये कहा जाता है कि किसी चीज को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। अब जाहिर है जब आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते तो फिर ओवर एस्टिमेशन तो हो ही जाती है ना। जब लहर आती है तो उस लहर के से बहुत लोग अफेक्ट होते हैं, खासतौर पर वो लोग जिनके पास पहले से इंतहा पसंदाना सोच हो। उसमें तरह तरह के लोग होते हैं, होशमंद होते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिकली ट्रबल्ड होते हैं, क्रिमिनल पास्ट के लोग होते हैं जिनके जो जेल में गए होते हैं। और अब नई चीज देखने में आई है कि वो क्रिमिनलिटी जो है वो मिलिटेंसी में बदल जाती है, उसकी सूरत बदल जाती है उन टेंडेंसीज की। जैसे कि अबू मुसअब अल-ज़रकावी है जो बानी है दाइश का, उसके बारे में बिल्कुल ये बात फैक्ट है कि वो जेल में कन्वर्ट हुआ था, उससे पहले वो जो है ना चोर चक्का और उस तरह की जो है ना हरकतों में वो जो है ना मुलव्वस था, रेप लूटिंग वगैरह इस तरह की कार्रवाई करता था। अच्छा, दाइश और इस तरह की जितनी तंजीमें हैं जो उनके हाथ लगता है वो उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास भी लिमिटेशंस हैं। वो ये नहीं चाहते कि इस किस्म का भी बंदा वो अपने साथ मिला लें जो उनके लिए खतरा बन जाए, जो पकड़ा जाए और फिर उनसे जो है ना जो हायरार्की है तंजीम की उसका सुराग मिल जाए। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखिला,
पंजाब में तकरीबन 14 है और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
और अब खेलों की खबरों के साथ अब्दुल रशीद शकू।
पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन 323 रन बनाए थे और उसके तीन खिलाड़ी आउट हुए थे। यूनुस खान और अजहर अली ने सेंचुरियां स्कोर की। ये यूनुस खान की 29वीं सेंचुरी है, उन्होंने 148 रन बनाए, अजहर अली 127 रन पर नॉट आउट हैं। इन दोनों ने तीसरी विकेट की शराकत में 250 रन का इजाफा किया। मोहम्मद हफीज 8 और समी असलम 18 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली की गई है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जुल्फकार बाबर की जगह फास्ट बॉलर इमरान खान टीम में शामिल किए गए हैं।
This is a start. We start here in Lahore and hopefully in years to come that we can come back and play in the rest of the country and resume normal relations with Pakistan. But you have to start.
Zimbabwe cricket ke managing director Alistair Campbell ka kehna hai ki Zimbabwe ki cricket team ka daura Pakistan darasal ibtida hai aur unhein umeed hai ki aane wale barson mein Zimbabwe ki team Pakistan ke dusre shahron mein bhi matches khelegi. Alistair Campbell Zimbabwe ke 5 rukni security waft ke saath Lahore aaye hain aur unhone aaj Zimbabwe ki team ke daura पाकिस्तान के मौके पर फरहाम की जाने वाली सिक्योरिटी का जायजा लिया है। जिम्बाब्वे की टीम 19 मई को लाहौर पहुंच रही है और इस दौरे में वो 3 वनडे और 2 T20 खेलेगी। ये तमाम पांचों मैचेस कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे।
So, penalty to Juventus. The score is 1-1 and it's Tevez. Here he comes, weaving run and scores. Casillas dives to his left.
चैंपियंस लीग फुटबॉल में इटली की टीम यूवेंटस ने दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड को सेमीफाइनल मरहले के पहले मैच में 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। आज बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। श्रीलंकन बैट्समैन कुमार संगकारा ने बिग बैश खेलने के लिए होबार्ट हरिकेन्स से 2 साल मुआहदा किया है।
अब्दुल रशीद शकूर पेश कर रहे थे खेलों की खबरें। सैरवीन की निस्त में अहम खबरों का खुलासा आया चाहता है, मगर बता दूं कि बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान को 5 बरस की सजा सुनाई गई है, मगर साथ ही उनकी जुमे तक जमानत मंजूर भी हो गई है। तफसील आने को है कुछ देर बाद, मगर पहले अहम खबरों का खुलासा सुनिए अहमद रजा से।
امریکہ نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے 4 رہنماؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر مجموعی طور پر 2 کروڑ ڈالر کی انعامی رقم کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں فٹ بال میچ کے دوران دھماکہ ہوا ہے جس میں ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ پاکستان چین اقتصادی راہداری کے روٹ میں مبینہ تبدیلی کے خلاف آج کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بعض علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہے۔ بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو گاڑی کی ٹکر مار کے ایک شخص کو ہلاک کرنے کے مقدمے میں 5 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے انہیں عبوری ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ افغانستان کی ایک عدالت نے مارچ کے مہینے میں کابل میں ایک نوجوان خاتون کے قتل میں حصہ لینے کے جرم میں 4 افراد کو موت کی سزا سنائی ہے۔ اور جنیوا میں قائم ایک ادارے نے کہا ہے کہ دنیا میں جنگوں اور تشدد کی وجہ سے لوگوں کی ریکارڈ تعداد کو اپنے ہی ملکوں میں بے گھر ہونا پڑا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربینا بی بی سی اردو سروسز سن رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے آنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستان کے قبائلی علاقے لوور کورم میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم میں خودکش حملے اور اس کے بعد ہجوم کی بھگدڑ پر فائرنگ بھی کی گئی۔ حملے کے وقت لوگوں کی بڑی تعداد فٹ بال میچ دیکھ رہی تھی۔ اس حملے کی تفصیل جمع کی ہے پشاور میں موجود ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان نے۔ اور عزیز اللہ خان اس وقت ٹیلی فون لائن پر براہ راست بات کریں۔ جی عزیز اللہ، کیا تفصیلات آئی اب تک؟
سکین، یہ آج شام کے وقت وہاں پہ فٹ بال میچ تھا۔ یہ علیزئی کا علاقہ ہے، یہاں پر گورنمنٹ ہائی اسکول ہے، اس میں 2 ٹیمیں تھیں، ان کا فٹ بال میچ شروع تھا۔ تو پولیٹیکل انتظامیہ کے جو حکام ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہاں سے کچے کے راستے سے 2 خودکش حملہ آوروں نے اس میچ کی طرف آنے کی کوشش کی، جس سے وہاں پر جو لیویز کے اہلکار ہیں انہوں نے وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کی ہوئی تھی، چونکہ وہاں پہ ایک سیکیورٹی تھریٹ کی بھی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ ان کی فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس سے انہوں نے کہا ہے کہ 2 خودکش حملہ آور زخمی ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو دھماکوں سے اڑایا ہے، جس میں پھر 2 افراد شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں، ان میں ایک سول ڈیفنس کا اہلکار تھا، وہ بھی ہلاک ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص اس میں زخمی بھی ہوا ہے۔ فائرنگ بھی شدید ہوئی ہے وہاں پر، جس سے بھگدڑ بھی وہاں پر مچ گئی تھی۔ بعض اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 7 زخمی ہیں، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی۔
تفصیلات بتانے کے لیے عزیز اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے جامعہ کراچی میں سیکیورٹی ناکوں اور آرٹس آڈیٹوریم کی تالا بندی کے باوجود وائس فار مسنگ پرسنز کے چیئرمین عبد القدیر بلوچ، یعنی جماما قدیر کے نام سے مشہور، اور ان کے ساتھی طالب علموں کو بلوچستان کی صورتحال سے آگاہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لاپتہ افراد اور سبین محمود کی یاد میں سیمینار احتجاجی ایک اجتماع میں تبدیل ہو گیا۔ اس ساری تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل۔
یونیورسٹی انتظامیہ کے احکامات پر صبح سے یونیورسٹی میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی عائد تھی، جس کے باعث انسانی حقوق کمیشن کے نمائندوں اور کئی صحافیوں کو داخلی راستے پر روک دیا گیا، لیکن وائس فار مسنگ پرسنز کے چیئرمین ماما قدیر بلوچ، فرزانہ مجید، محمد علی تالپور اور کچھ صحافی اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بلوچ مسنگ پرسنز، معاشرے اور ریاست کا کردار کے عنوان سے یہ پروگرام آرٹس آڈیٹوریم میں منعقد کیا گیا تھا، لیکن اس کو تالے لگا کر بند کر دیا گیا، جس کے باعث راہداری میں فرشی نشست لگا کر یہ تقریب منعقد کی گئی، جبکہ مقررین کے لیے سیمنٹ کی کرسی کا انتظام کیا گیا تھا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اپنے خطاب میں وزیر دفاع خواجہ آصف کے ان الزامات کو مسترد کیا کہ بلوچ علیحدگی پسند تحریک کو بھارتی خفیہ ادارے راہ کی مدد حاصل ہے۔ قدیر بلوچ نے سوال کیا کہ اگر حکومت کے پاس شواہد موجود ہیں تو کیوں بھارت اور بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کیے جاتے؟
ایک طرف وہ بھارتی اور بیرونی مداخلت کا نام لے کر اصل مسئلے سے داخلی اور خارجی سطح پر توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بلوچ قومی تحریک کو صفاکانہ ریاستی طاقت سے کچلنے کا جواز فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر بلوچستان کا مسئلہ بھارتی اور بیرونی مداخلت کا پیدا کردہ ہے تو پھر آپ بلوچ قوم کے ماضی میں لگائے جانے والے زخموں پر مرہم رکھنے کا دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے، اور بلوچ قومی آزادی کی جہد میں مصروف رہنماؤں سے مفاہمت اور مذاکرات کی بات کیوں کرتے ہیں؟
اس تقریب کا آغاز سبین محمود کی تصویر کے سامنے دیے جلا کر کیا گیا، لیکن مقررین کی تقریر کا مرکزی نقطہ بلوچستان کی صورتحال رہی۔ اس تقریب کے ایک مقرر میر محمد علی تالپور 1969 میں کراچی یونیورسٹی کے طالب علم رہے تھے۔
سبین صاحبہ کو اس لیے مارا گیا کہ وہ ڈیفائنس کرتی تھی، اور ڈیفائنس صرف بلوچوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے کرتی تھی، اگر عیسائیوں کے لیے اور باقی جو مقصد کے لیے صرف آگے ہوتی تھی سب سے، کیونکہ ڈیفائنس جیسے آپ کے میزلز وغیرہ پھیلتی ہیں تو ڈیفائنس بھی اسی طرح پھیلتا ہے، ان کو حاکموں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ڈر رہتا ہے کہ ان کے جراثیم کہیں اوروں کو نہ لگے، ہمیں اس لیے روکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دماغوں میں کنٹامینیشن پیدا نہ کریں، پولوشن نہ لائیں حق بات کہنے کی۔
بی ایس او آزاد کے لاپتہ رہنما ذاکر مجید کی ہمشیرہ فرزانہ مجید کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت شدید تکلیف میں ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ بلوچستان کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ فرزانہ مجید نے کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک کے مارچ کا ذکر کیا۔
More than a year has passed from our march, but nothing has changed on the ground in Balochistan. Operations, disappearances and kill and dump are carried out at the same rate and intensity.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن کچھ تبدیل نہیں ہوا، جبری گمشدگیاں، تشدد لاشوں کی برامدگی اسی طرح سے جاری ہیں جس طرح سے پہلے تھیں۔ ہمیں لانگ مارچ سے قبل ڈرایا دھمکایا گیا لیکن ہم نے بے فکر ہو کر یہ مارچ کیا۔ ڈاکٹر ریاض نے واضح کیا کہ وہ بلوچستان کی آزادی کی حمایتی نہیں، لیکن انہوں نے یہ جلسہ منعقد کر کر بتا دیا ہے کہ وہ بحث اردو بولنے والے یا پاکستانی نہیں بلکہ بلوچوں کے درد میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ پر تنقید کی۔
کل یہاں پر ایک انتہائی بازاری پروگرام ہو رہا ہوگا لکس پام اولیو والوں کا، نیسکیفے والوں کا، کوئی اخلاقیات، کوئی سینسیٹیویٹی، کوئی ہماری اقدار، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ بات کرنے کی جگہ ہے، جو لوگوں سے بات کرو اس کا لوگوں پر اثر ہو، وہ جا کر اور چیزیں پڑھے، پھر وہ اپنے طور پہ مواد سامنے لے کر آئے۔ یہ ہوتا ہے تعلیمی ادارے کا کام۔ تعلیمی ادارے کا کام اپنے ہال کو 5,000 روپے کرائے پر، 25,000 روپے کرائے پر بیچنا نہیں ہوتا۔ ہمیں پتا ہے بلوچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم نے پیغام دیا ہے، ہم نے بتایا ہے، یہ ہماری گنے نہیں ہے جو کہ لوگوں کو مار رہی۔
200 سے زائد طلباء اور طالبات نے یہ تقاریر سنی۔ لاؤڈ اسپیکر یا میگا فون کی عدم دستیابی کی وجہ سے سامعین کو سننے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی یونیورسٹی کی پروفیسر نوید حیدر نے طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔
ہم جانتے تھے اتنے دنوں سے یہاں کیا فضا تھی، کس ماحول میں ہم نے یہ سیمینار کروایا ہے، مخالفتیں، خوف، ایک مصنوعی قسم کا خوف۔ اس ماحول میں اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں آئے، اس آواز کا ساتھ دیا اور یہ ثابت کیا کہ یونیورسٹی بولنے کی جگہ ہے، ہر شخص، ہر کوئی بولنا چاہتا ہے بولے گا، اور کوئی ہماری آواز نہیں دبا سکے گا۔
وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین عبدالقدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ لمس یونیورسٹی لاہور سے یہ پروگرام روکنے کی کوشش ہوئی تھی لیکن یہ سلسلہ چل نکلا ہے۔ اب اگلا پروگرام آغا خان یونیورسٹی اور اس کے بعد لیاری یونیورسٹی میں ہوگا۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور ریاض سہیل کی رپورٹ میں جس صاحب کا ذکر تھا ان سے ہماری ایک بات چیت بھی کہ جامع کراچی میں اس احتجاجی اجتماع کا اہتمام جامع کراچی کی ٹیچرز اگینسٹ وار اینڈ آپریشن نے کیا تھا۔ میں اسی تنظیم کے ایک رہنما اور جامع کراچی میں اپلائیڈ کیمسٹری کے ایک استاد ڈاکٹر ریاض احمد سے بات کی اور پوچھا کہ آج بلوچستان کے لاپتہ ہونے والے افراد کے لیے ہونے والے اجتماع کا پروگرام آپ نے سبین محمود کی ہلاکت سے پہلے بنایا تھا یا بعد میں؟
نہیں، اس سے تقریباً 10 دن پہلے ہم نے طے کیا تھا۔
تو یہ سیمینار تو ایک لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز میں بھی ہو رہا تھا لیکن وہاں پہ حکومتی دباؤ کے بعد اس قسم کی
یہی ہمارا سبب بھی بنا تھا کیونکہ وہاں نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے کراچی یونیورسٹی میں سوچا کہ اس طرح کا پروگرام کریں کیونکہ یہ تحریر اور تقریر کے اوپر پابندیوں کا آغاز ہے۔
بلوچستان ہی کا ایشو تھا جس پر پابندی لگی تھی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں، اور غالباً اطلاعات اخبارات میں یہ بھی آئی ہیں کہ آپ پر بھی دباؤ پڑا اور کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بند کرنے کی کوشش کی سیمینار کو کہ بلوچستان کے موضوع پر نہ کیا جائے، آپ نے پھر بھی کیا۔
میں تو اصل میں اکیلا تو نہیں ہوں، ظاہر ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹیچر سا گروپ ہے ٹیچرز اگینسٹ وار اینڈ آپریشن کے نام سے۔ میرے خیال میں کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ نے حکومت پاکستان اور فوج کی بدنامی میں اضافہ کیا ہے اس سیمینار پہ پابندی لگانے کی کوشش کر کے۔
تو لیکن آپ کے خیال میں فوج یا فوج کی سیکورٹی اداروں نے نہیں منع کیا ہوگا؟
نہیں، جو طریقہ کار بنا ہوا ہے اس میں کوئی کسی پراپر نمبر سے تو فون کر کے کہتا نہیں ہے کہ میں کس سیکیورٹی ایجنسی کا ہوں، لیکن مجھ سے جن لوگوں نے بھی سیکیورٹی ایجنسی کا بن کے بات کی انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ سیمینار نہ کریں۔
تو آپ کے خیال میں یہ بھی ممکن ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز نے فون ہی نہیں کیا اور کسی اور نے فون کیا؟
بالکل، اس بات کے میرے پاس تو کوئی شواہد نہیں ہے کہ انہوں نے کیا، کیونکہ میرے پاس جن نمبر سے فون آتے ہیں ان کے بارے میں ٹریس ہی نہیں کیا جا سکتا بقول میرے میری
اچھا یہ تو آپ پر فون ہے لیکن جب یونیورسٹی کی انتظامیہ نے آپ کو یہ بلوچستان کے موضوع پر سیمینار کرنے سے روکا ہوگا تو انتظامیہ کے کس سطح کے آدمی نے یہ پابندی لگائی؟
30 اپریل کی ڈیٹ سے 4 مئی کو ایک پہلا لیٹر اور پھر دوسرا لیٹر ملا تھا
اور کس کے سگنیچر تھے؟ کس نے جاری کیا؟
رجسٹرار کے سگنیچر تھے لیکن ظاہر ہے وہ وائس چانسلر کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ میں یونیورسٹی میں خاصا سینئر ٹیچر ہوں. یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اس سیلف سینسرشپ کا مظاہرہ کیا ہے جو تقریباً تمام ہی پاکستان کے نجی یا سرکاری اس طرح کے پبلک اداروں کے لوگوں نے اپنے اوپر عائد کر رکھی ہے کہ جی وہ کام ہی نہ ہونے دو جس سے کہ شائبہ بھی ہو جائے کہ کیا ہے, اور اس بات کو بھول رہے ہیں کہ ہم تو صرف بات کرنا چاہتے ہیں مسنگ پرسنز کی, ایسے لوگوں کی کہ جو کہ لواحقین ہیں, جن کے لوگ گم ہو گئے ہیں, جن کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے, جن کے لوگوں کا مرڈر ہو گیا ہے. اور اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے تو پھر کیسے یہ جو ڈیوائیڈ بڑھتا جا رہا ہے پورے ملک کے اندر بلوچ سندھی پنجابی وغیرہ وغیرہ کا, یہ کیسے برج ہوگا؟ ہم نہیں شو کریں گے کہ ہمیں کنسرن ہے جو لوگ بلوچستان میں مس ہو رہے ہیں تو پھر کیسے جو ہے وہ بلوچستان کے لوگ سمجھیں گے کہ ہم ان کے بارے میں سوچ بھی رہے یا نہیں؟
لیکن کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلوچ وہ گم ہو رہے ہیں یا لاپتہ ہو رہے ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہیں, کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے یا آپ ان لوگوں کے جواب میں کیا کہیں گے جو یہ الزام لگا رہے ہیں؟
دیکھیے آئرلینڈ پر بھی برٹن کا قبضہ ہے آج تک, اور وہاں پر بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے فوج کو جانا چاہیے ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ برٹن کو توڑنا چاہتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی آکوپیشن ہوگی ملٹری کی یا جہاں کہیں بھی ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے امن قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی وہاں پر اس بات کا بہت احتمال ہے کہ لوگوں کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی اور اس طرح کی تکالیف ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوں گی اور اس کے اندر آبویسلی بہت ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی. ہم تو اس کیپیسٹی میں نہیں ہیں بحیثیت ٹیچر کہ ہم ان سب چیزوں کے اوپر کسی کو کہہ سکیں کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, لیکن ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. اسی لیے ہمارے سیمینار کا ٹائٹل تھا بلوچ مسنگ پرسنز دا رول آف اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی.
ڈاکٹر صاحب کیا پاکستان میں یہ کبھی ممکن ہوگا کہ پاکستان کی سلامتی بھی رہے, یعنی جو پاکستان کی حکمران طبقہ بھی چاہ رہا ہے, فوج بھی چاہ رہی ہے اور بھی لوگ بھی چاہ رہے, اور دوسری طرف بلوچوں کے حقوق بھی برقرار رہے, یعنی وہ اس طرح ان کے لوگ گم نہ ہو, لاپتہ نہ ہو, لاشیں نہ ملے؟
جس طرح سے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس, میگا پروجیکٹس, بڑے بڑے پروجیکٹس بلوچستان میں یا پاکستان کسی بھی حصے میں لائے جاتے ہیں, اس سے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے احساس محرومی پیدا ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے بات ہی نہیں کی جاتی جن کے اوپر یہ پروجیکٹس مسلط کیے جا رہے ہوتے, اور یہ وہ بنیادی بات ہے جو کہ بلوچستان کے مسئلے کا سبب بنی تھی. لوگ اگر کھڑے ہوں گے اور سوال کریں گے, جیسا لمس کے اسٹوڈنٹس نے شروع کیا ہے, جیسا ماما قدیر کر رہے ہیں, اور جیسا کہ آج ہم لوگوں نے چھوٹی سی کراچی یونیورسٹی میں کوشش کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک اوپینین چینج ہوگا اور ہمارے جو بھی حکمران کہیں آپ انہیں یا جو بھی لوگ کہیں جو کہ یہاں رول کرتے ہیں کسی بھی فارم میں سیویلین ملٹری, ان کو بھی یہ احساس ہوگا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اس سے وہ کنسنٹ حاصل نہیں ہو رہا لوگوں کا کہ جو کہ وہ لینا چاہ رہے تھے.
اچھا لیکن جب لاشیں بلوچستان سے پنجابیوں کی, سندھیوں کی یا پشتون لوگوں کی جائیں گی, اس کے نتیجے میں کیا پبلک اوپینین جو ہے پنجاب میں یا سندھ کے ان علاقوں میں جہاں پہ لاشیں گئی ہیں وہ فوج کے یا سیکیورٹی ایجنسیز کے ان کاموں کے ساتھ نہیں ہو جائیں گی کہ جو اس طرح وہ سختیاں کر رہے ہیں بلوچستان میں؟
جان تو کسی بھی بے گناہ آدمی کی جائے,
مطلب کیا اس بات کا احساس ماما قدیر اور فضانہ مجید وغیرہ کو ہے؟
دیکھیے جن کے اپنی اولادوں کو گم کر کے ختم کر دیے گا ان سے آپ جو ہے وہ ایسی دانشورانہ بات ایکسپیکٹ ہی کیوں کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بات تو ان کے سوچنے کی ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے لوگوں کی جان لے لینے کا. حل میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ بھائی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ٹائپ کی چیز بننی چاہیے. یہ لوگ جن کے لوگ گم شدہ ہیں ان کو ان کے سامنے ان لوگوں کو آنا چاہیے جنہوں نے ان کو گم شدہ کیا ہے.
بلوچستان کے بارے میں بات کر رہے تھے ڈاکٹر ریاض احمد جو جامعہ کراچی کے استاد اور ٹیچرز اگینسٹ وار اینڈ آپریشن کے اقفال ساتھی بھی ہیں. انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ بلوچستان میں میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں اور اگر اس میں وہاں کے مقامی لوگوں کو شامل نہ کیا گیا تو ایک احساس محرومی بڑھے گا. اور یہی خبر اگلی ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سمیت بعض دیگر علاقوں میں پاکستان اور چین کے درمیان گوادر سے کاشغر تک اقتصادی راہداری کے روٹ میں مبینہ تبدیلی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے. اس روٹ کو کن علاقوں سے گزرنا ہے بلوچستان کے وزیر اعلی کا کہنا ہے کہ تاحال انہیں یہ نہیں بتایا گیا, لیکن وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ کہتے ہیں کہ سب کو اعتماد میں لیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
ہڑتال کی کال عوامی نیشنل پارٹی نے دی تھی، جبکہ بعض دیگر جماعتوں نے اس کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ ہڑتال کے باعث شہر کے تمام اہم تجارتی مراکز بند رہے۔ اندرونی بلوچستان سے آمدہ اطلاعات کے مطابق بعض دیگر علاقوں میں بھی تجارتی سرگرمیاں معطل رہیں۔ اقتصادی راہداری کے روٹ کے بارے میں ایک عبام پایا جاتا ہے، اس کا اصل روٹ ہے کون سا؟ جب چند روز قبل کوئٹہ میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا،
دیکھیں نا، مجھے ابھی تک آفیشلی جو پہلا والا روٹ ہے اس کو بھی نہیں کنوے نہیں کیا گیا ہے، نہ اس کی تبدیلی کی۔
اس کے برعکس وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں سب کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے دورہ کوئٹہ کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران ایک سوال پر عبد القادر بلوچ نے بتایا،
جتنے بھی لوگ ہیں سب کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے، کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں ہے، تمام صوبوں کو ایک برابر سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا، شکایت اگر کوئی ہے تو شکایت ختم کی جائے گی۔
گوادر کاشغر اقتصادی روٹ کے حوالے سے احتجاج کرنے والی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ اقتصادی راہداری کا پہلے جو روٹ طے تھا اس کے مطابق اس کو کوئٹہ اور جوب کے راستے خیبر پشتونخوا سے گزرنا تھا، لیکن اب اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ تبدیلی کے بعد اسے گوادر سے خوزدار اور پھر وہاں سے سندھ کے علاقے رتو ڈیرو سے منسلک کیا جائے گا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اقتصادی راہداری کو کوئٹہ اور جوب کے راستے خیبر پشتونخوا سے منسلک کیا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور بھارت کا ذرا رخ کرتے ہیں، ممبئی کی عدالت کی جانب سے 12 سال پرانے ہٹ اینڈ رن کیس میں اداکار سلمان خان کو غیر ارادی قتل کا مجرم قرار دیتے ہوئے 5 برس کی قید کی سزا سنے کے چند گھنٹوں بعد ہی اداکار کو جمعے تک عبوری ضمانت بھی مل گئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں دلی سے سہیل علی۔
اور 5 سال کی سزا سلمان کو قرار دی گئی ہے۔
یہ کیس 12 سال پرانا ہے۔ الزام یہ تھا کہ رات دیر گئے سلمان خان نشے کی حالت میں ایک کلب سے نکلے اور بہت تیز گاڑی چلاتے ہوئے گھر لوٹ رہے تھے کہ گاڑی ایک فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور وہاں سونے والے لوگوں میں سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ زخمی ہونے والے ایک شخص نے عدالت کو بتایا کہ اس نے سلمان خان کو ڈرائیور کی سیٹ سے اترتے ہوئے دیکھا تھا اور اس وقت وہ نشے میں تھے۔ حادثے کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گئے تھے۔
وہی 2:30-3 بجے قریب رات میں 28 ستمبر 2002 میں گاڑی آگے سلمان خان چڑھا دیا اوپر، اس کے بعد ہم اٹھ کے بھاگنے کوشش کیا، بھاگ نہیں پایا، اس کے نیچے دب گیا تھا۔ سب آٹو ٹیکسی والے ہم لوگ کو کھینچ کھانچ کے کیسا بھی نکالے، بیکری والے بھی جمع ہو گئے، پھر نکالا تو نکال کے بعد میں باہر بیٹھا تھا تو اتنے میں وہ سلمان خان جو ہے اسٹیئرنگ کی طرف سے اترا، ڈرائیور سائڈ سے اترا، دارو کی حالت میں نشے میں تھی، ہاں پیا تھا، دارو پیا تھا۔
مقدمے کی لمبی سماعت کے بعد عدالت نے آج اپنا فیصلہ سنا۔ سینئر وکیل آباس
چلا رہے تھے، کورٹ کا کہنا تھا کہ وہ انٹاکسیکیٹڈ تھے، وہ شراب پیے ہوئے تھے، اس لیے جو ہے سلمان خان کو دوشی پایا اور 5 سال کی سزا دی گئی۔ سسپینڈ کر دیا جائے، انہیں مہلت دی جائے، عدالت نے کوئی سزا۔
سلمان خان کو عدالت سے ہی ممبئی پولیس نے حراست میں لے لیا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد سلمان خان کے وکیلوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ عدالت نے انہیں جمعے تک کے لیے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذیلی عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ اس واقعے کے متاثرین کو مزید کوئی زر تلافی ادا نہیں کیا جائے گا۔ سلمان خان پہلے ہی مرنے والے کے اہل خانہ کو 19 لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں۔ سماعت کے دوران سلمان خان نے الزام سے انکار کیا اور ان کا مستقل موقف تھا کہ گاڑی ان کا ڈرائیور چلا رہا تھا، لیکن عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سلمان خان ہی نشے کی حالت میں وہ گاڑی چلا رہے تھے اور ان پر عائد تمام الزامات درست ثابت ہوئے۔
کینسل کر دی، اس نے نہیں مانی اور جج نے شروع میں ہی کہا کہ سلمان خان آپ گاڑی چلا رہے تھے، آپ انٹاکسیکیٹڈ تھے، آپ پہ جو یہ چارج تھے، تو کورٹ نے ان کی اشوک خان کی جو دلیل تھی اس کو خارج کر دی اور سلمان خان کو ہی پروف کیا۔
جج نے جس وقت فیصلہ سنایا اس وقت سلمان کٹہرے میں کھڑے تھے اور فیصلہ سننے کے بعد وہ بالکل بجھ سے گئے۔ انہوں نے عدالت کے احاطے میں ہی خود کو حکام کے حوالے کر دیا۔ سلمان کے خلاف پہلے صرف ایک عام روڈ ایکسیڈنٹ کا مقدمہ قائم ہوا تھا، جسے بعد میں غیر ارادتاً قتل کے مقدمے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ سڑک کے حادثے میں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے، جبکہ غیر ارادتاً قتل کے الزام میں زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ سلمان کی سزا پر فلم انڈسٹری سے جو رد عمل سامنے آیا ہے، اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ سزا بہت زیادہ سخت ہے۔ سلمان خان کو اگر جیل جانا پڑتا ہے تو ان کے پروڈیوسروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
چلے سلمان خان کو سزا تو سنائے گی مگر کیا پاکستان میں بھی بااثر افراد کو ان کے جرائم پر سزا ملتی ہے؟ لاہور کے شہری کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں جی ہیرو کوئی بھی نہیں ہوتا انسانی لائف سے زیادہ، کوئی بھی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اگر کوئی بندے کو ڈیزرو کرتا ہے تو اسے سزا ضرور ملنی چاہیے، سلمان خان ہو یا عامر خان ہو یا کوئی بھی ہو،
اس کو سزا بالکل ٹھیک ملی ہے کیونکہ انسانیت کے ناطے یہ بات غلط ہے، پیشے کو جتنا مرضی اچھا کریکٹر ہو یا جو مرضی، لیکن یہ بات غلط ہے کہ اس نے انسان لوگوں کو زخمی کیا یا مارا لوگوں کو اس نے، یہاں بہت مشکل ہے یہ بات، کیونکہ یہاں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں کوئی سزا نہیں دی جاتی، انہوں کو وہ ہائی اوپر رکھتے ہیں کہ انہیں کوئی سزا دینا چاہیے، یہاں جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں انہوں کو سزا دی جاتی ہے،
میرے نزدیک اس کو صحیح سزا ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک جرم ہے شراب پی کے ڈرائیونگ کرنا، اور اس نے کتنی جانوں کی نقصان کیا ہے، رولز ہر ایک کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے میرے نزدیک، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے چاہے کوئی عام شہری ہے چاہے وہ ہیرو ہے، ایکول سب کے لیے،
سزا تو اس کو بڑی دیر پہلے ہو جانی چاہیے جیسی اس کی حرکتیں ہیں، اور جو آپ کو پتہ ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ مس بہیو کرتے ہیں، یہ ہے کہ ان کو بڑی دیر پہلے ہو جانی چاہیے، چلو اگر انہوں نے فیصلہ کیا تو شاید اچھا فیصلہ کیا ہوگا،
اگر تو وہ سزا ڈیزرو کرتا ہے کہ واقعی اس نے کوئی گناہ کیا ہے کوئی جرم کیا ہے تو سزا ہوئی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بے گناہ ہے بے قصور ہے تو پھر یہ سراسر غلط ہے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ سچویشن مطلب کہ انجانے میں ہوئی ہے یا جان بوجھ کے کی گئی ہے، اگر تو انجانے میں ہوئی ہے تو پھر تو وہ انوسنٹ ہے،
جرم اور جرم کی سزا، کابل اور لاہور کے تاثرات، اور پھر چلتے ہیں ایک مرتبہ کابل، بھارت سے لاہور ہوتے ہوئے کابل، کہ کابل میں چند ہفتے قبل ایک عورت فرخدہ کو مار مار کر ہلاک کرنے والے ہجوم کے چار افراد کو سزائے موت سنائی گئی ہے، اس خبر کی تفصیل کے لیے میں نے افغان سیکشن کے ساتھی حمید شجاع سے بات کی۔
جناب آج تیسری مرتبہ عدالت بیٹھی تھی اور فیصلہ یہ سنایا گیا کہ جو 49 لوگ اس قتل میں ملزم تھے ان میں سے چار لوگوں کو سزائے موت سنائی دی گئی ہے، 18 لوگوں کو 16 سال کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 18 اور لوگ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں اور ان کو برات ملی ہے عدالت کی جانب سے۔
ہوا کیا تھا کابل میں جس کی وجہ سے عورت کی ہلاکت ہوئی تھی اور جس کے نتیجے میں آج ان لوگوں کو سزائے موت اور باقی کو سزا دی گئی ہے؟
فرخندہ نامی اس خاتون پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے دارالحکومت کابل کے ایک زیارت میں، جو بڑی مشہور زیارت ہے شاہد دوشمشیرہ کے نام سے، وہاں انہوں نے قرآن عظیم الشان کو آگ لگائی تھی، اور جہاں وہ بیٹھی تھی اس کمرے سے یا آس پاس سے قرآن کی جلی ہوئی پیجز ملی تھی،
یہ الزام تھا ان پر،
ان پر الزام تھا، اور جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے وہ کہہ رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اس خاتون کو قرآن کو جلاتے ہوئے دیکھا ہے،
لیکن ثابت یہ ہوا کہ یہ قرآن انہوں نے نہیں جلایا تھا۔
بعد میں عدالت نے جس طرح آج فیصلہ سنایا ہے تو کہا گیا ہے کہ یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے جان بوجھ کے قرآن کو آگ لگائی ہو، اور بھی بڑی سوالات ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسی کوئی حرکت کی ہو۔
اب اس پر مزید کیا ہوگا؟ کیا اس سزا پر عمل درآمد ہوگا یا ابھی اور بھی اپیل کے کچھ رستے ہیں؟
اپیل کے رستے ہیں، اور آج بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جو مدافع وکیل ہے ان کے یا ڈیفینس لائر ہے وہ اپیل کی طرف جائیں گے، چونکہ یہ پرائمری کورٹ تھا، ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچ جائے۔
حمید شجاع، جو سول سوسائٹی ہے خاص طور پہ خواتین جو ہیں، انہوں نے اس قتل پر بہت سخت قسم کا رد عمل دکھایا تھا، یہاں تک کہ جب اس خاتون فرخندہ کا جنازہ اٹھایا گیا تھا تو اس کا جنازہ صرف عورتوں نے اٹھایا تھا اور انہوں نے مردوں کو نہیں اٹھانے دیا گیا تھا، تو سول سوسائٹی کا کیا رد عمل اب آئے؟
سول سوسائٹی ناخوش نظر آ رہی ہے، بلکہ اس خاتون کی جو اپنی فیملی ہے وہ بھی ناخوش ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف چار لوگوں کو سزائے موت ہونا انصاف نہیں ہے، کافی لوگ اس میں شامل تھے، اور جو لوگ بری ہوئے ہیں ان سے بھی دوبارہ پوچھ تاچھ ہونی چاہیے، اور لوگوں کو بھی اگر وہ اس کے اہل ہے سزائے موت ہونی چاہیے یا ان کو کم از کم جیل جانا چاہیے۔
اچھا، افغان معاشرے میں یا افغان سول سوسائٹی میں اس وقت اس واقعے کو عورت بمقابلہ مرد ایک مسئلہ سمجھا جا رہا ہے یا شدت پسندی مذہب کے نام پہ ہو رہی ہے اور شہری آزادیوں کے نام پہ، اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے اس واقعے کو؟
زیادہ تر لوگ ان کا ماننا یہ ہے کہ اصل میں مذہب کو غلط طریقے سے سمجھا جا رہا ہے اور تعلیم کی کمی اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، مرد بمقابلہ عورت جیسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی، کیونکہ جب ان کا قتل ہوا تو مردوں نے بھی اتنی ہی شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی جتنی عورتوں نے، اور سول سوسائٹی میں بھی کافی بڑی تعداد میں مردوں جماعتوں نے شرکت کی اور آواز اٹھائی ان کے فیملی کے لیے انصاف ملنے کے لیے.
اور اب برطانیہ کے انتخابات کا ذکر. برطانیہ میں انتخابی مہم کا آج آخری دن ہے. سیاسی جماعتوں کے رہنما اور ان کے امیدوار ووٹروں کو قائل کرنے کی اپنی آخری کوشش میں مصروف ہیں. کل یعنی 7 مئی کو ہونے والے برطانیہ کے پارلیمانی انتخابات میں لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی اور لبرل ڈیموکریٹس کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے. اصل مقابلہ بہرحال لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی کے درمیان ہی ہوگا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک.
برطانیہ میں انتخابی مہم کی گہما گہمی کا آج آخری دن ہے. سیاسی جماعتوں کے مرکزی رہنما آج بھی ملک کے طول و عرض میں اہم نشستوں پر ان ووٹروں کو قائل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس جماعت کو ووٹ دیں گے. انتخابی مہم کے سلسلے میں وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون آج شمال، مغربی اور وسطی انگلستان کے علاوہ اسکاٹ لینڈ کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ برطانیہ کو روشن مستقبل کی راہ پر گامزن رکھنے کے وعدے کرتے دکھائی دیں گے. وہ کنزرویٹو یا ٹوری پارٹی کی جانب سے ایک مستحکم اور مضبوط حکومت کے قیام کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کی یقین دہانی کرائیں گے.
مضبوط معیشت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس دنیا کے بہترین منصوبے اور خواب اور آئیڈیاز ہوں گے، لیکن اگر معیشت مضبوط نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. برطانیہ کی معیشت مضبوط ہے اور پچھلے 5 برسوں میں آپ نے اسے مضبوط کیا ہے. اسے خطرے میں نہ ڈالیے اور الیکشن میں مقابلہ کیجیے، ہم جیت جائیں گے.
لیبر پارٹی کے رہنما ایڈ ملی بینڈ کی منزل آج شمالی انگلستان کے وہ حلقے ہیں جہاں گزشتہ انتخابات میں ان کی مخالف کنزرویٹو جماعت معمولی فرق سے جیتی تھی. انتخابی مہم کے آخری دن وہ ایک ایسی حکومت کا وعدہ دہرائیں گے جو اپنے فیصلوں میں نوکری پیشہ افراد کو مقدم رکھے گی. متوسط اور نچلے طبقے کی حامی جماعت کے طور پر آج بھی انہوں نے ویلفیئر بجٹ اور صحت عامہ بہتر بنانے کی بات کی.
میں آپ سے اپنے تمام نوجوانوں کے مستقبل کی تعمیر کے لیے ووٹ دینے کو کہہ رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نیشنل ہیلتھ سروس کے تحفظ کے لیے ووٹ دیں، اور سب سے اہم یہ کہ ایسے ملک کے لیے ووٹ دیں جہاں کام کرنے والے خاندانوں کو ترجیح دی جاتی ہے.
مسٹر ملی بینڈ نے کہا کہ ان انتخابات میں ملکی تاریخ کا سب سے کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، اور ساتھ ہی وہ اپنے وعدوں کا حوالہ دے کر پارٹی کے حق میں ووٹ ڈالنے پر زور دیتے رہے.
یہ اب تک کا سخت ترین مقابلہ ہوگا. اپنے دوستوں، اپنے خاندان والوں اور اپنے ہمسایوں کو بتائیں کہ یہ کتنا اہم ہے. ہمارے پاس کام کرنے والے خاندانوں کے لیے بہتر منصوبہ ہے. ہم برطانوی شہریوں کو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں. ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ دوستوں کو ووٹ دیں. چلیے مل کر ملک کی تعمیر کریں. ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں.
انتخابات میں حصہ لینے والی تیسری بڑی جماعت لبرل ڈیموکریٹ کے رہنما نک کلیگ اپنے پیغام میں ملک کو استحکام بخشنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر زور تعلیم ہی پر ہے. کہتے ہیں کہ کنزرویٹو اور لیبر پارٹی دونوں ہی ایک مشکل اقلیتی حکومت میں چلے جانے کے خطرے سے دوچار ہیں، جبکہ ان کی پارٹی اس سے کہیں آگے کا سوچتی ہے.
ہم ملک کو اپنی پارٹی سے بالا تر رکھتے ہیں، کسی بھی مقابلے سے اہم سمجھتے ہیں، اور یہی درست عمل ہے اور ہم بار بار یہی کریں گے. اور میرا خیال ہے یہ ملی بینڈ اور کیمرون کے دونوں ہی کے رویوں کے بالکل برعکس ہے، جو ابھی بھی اپنے برتری کے دعووں کے حصول کے پیچھے پڑے ہیں.
لیبر پارٹی اس امید کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ اب بھی انتخابات میں برتری سے جیت سکتی ہے. کچھ کے خیال میں اسکاٹش نیشنل پارٹی ممکنہ طور پر تیسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے. تاہم اب تک کے جائزے کہتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے واضح برتری لینے کے امکانات نہیں ہیں. نتائج کچھ بھی ہوں، لبرل ڈیموکریٹ کے رہنما نک کلیگ کا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بالکل واضح ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر انتخابات میں کوئی بھی واضح برتری حاصل نہیں کر پاتا تو حقیقت تسلیم کر ہوئے کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا.
حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سمجھدار لوگوں کی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، نہ کہ ملی بینڈ اور کیمرون کی طرح جو اب بھی اپنے بازو ہلا ہلا کر اپنی جیت کے دعوے کرتے ہیں. اچھا، ایسا نہیں ہوگا اور وہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں جیتیں گے.
کنزرویٹو پارٹی کے رہنما ڈیوڈ کیمرون، جن کی جماعت نے 2010 کے الیکشن میں 307 نشستیں جیتی تھیں، ایک بار پھر ایسی اقلیتی لیبر حکومت کے امکان پر نشانہ باندھ رہے ہیں جسے حکومت سازی کے لیے اسکاٹ لینڈ کی برطانیہ سے علیحدگی کی حامی اسکاٹش نیشنل پارٹی کی مدد درکار ہو سکتی ہے۔ ڈیوڈ کیمرون نے برطانوی عوام سے کہا کہ وہ جب کل پولنگ بوتھ میں جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ ان کا ووٹ فرق ڈال سکتا ہے اور انہیں ایک نسل کے لیے سب سے اہم فیصلہ کرنا ہے۔
بی بی سی کا نام نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک، اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر تھے فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شرائڈر، جبکہ اسلام آباد میں اسٹوڈیو سے تکنیکی معاونت دی تھیں عامر صدیق نے۔ اس کے ساتھ ہی ثقلین امام کی جانب سے خدا حافظ، اور آخر میں چلتے چلتے احمد رضا خبروں کے خلاصے کے ساتھ
امریکہ نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے چار رہنماؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر مجموعی طور پر $2 کروڑ کی انعامی رقم کا اعلان کیا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے روٹ میں مبینہ تبدیلی کے خلاف آج کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بعض علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہے۔ بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو گاڑی کی ٹکر مار کے ایک شخص کو ہلاک کرنے کے مقدمے میں 5 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے، ہائی کورٹ نے انہیں عبوری ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ جنیوا میں قائم ایک آزاد ادارے نے کہا ہے کہ دنیا میں جنگوں اور تشدد کی وجہ سے لوگوں کی ریکارڈ تعداد کو اپنے ہی ملکوں میں بے گھر ہونا پڑا ہے۔ برطانیہ میں پارلیمانی انتخابات کے لیے مہم کے آخری دن وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ اگر انتخابات کے نتیجے میں معلق پارلیمان بنی تب بھی وہ ملک کو ہی اولویت دیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔